تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سنت کے معنی اور اس کی حقیقت کافی تفصیل سے بیان ہوئی تھی اور حاصل اس کا یہ تھا کہ سنت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ایسا عمل جو واجب نہ ہو, واجب سے کم درجے کا, اس کو سنت کہتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے نماز میں اتنے فرض ہیں, اتنے واجب ہیں, اتنی سنتیں ہیں, تو واجب سے کم سنت. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا معنی سنت کی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوا یا فعل سے ثابت ہوا وہ سنت, چاہے وہ فرض ہو, چاہے واجب ہو, چاہے عقیدہ ہو, چاہے کچھ. اور عام طور سے لفظ سنت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے, دوسرے معنی میں. اور یہاں بھی ہم جو احادیث اور آیات آ رہی ہیں اسی معنی میں استعمال ہوں گے. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکام کی بنیادیں چار ہیں. شریعت کا ہر حکم یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا, یعنی قول سے یا فعل سے ثابت ہوگا, یا اجماع سے ثابت ہوگا کہ اس امت کے تمام فقہا, کسی زمانے کے فقہا فقیہ متفق ہو کر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا. اور چوتھی بنیاد قیاس ہے کہ ایک کو دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے. شریعت میں ایک چیز کا حکم آیا اور اب ہمارے سامنے اسی سے ملتا جلتا کوئی دوسرا معاملہ پیش آ گیا, اس کا حکم قرآن میں صراحتاً نہیں لکھا ہوا, نہ حدیث میں, نہ اجماع میں, تو اب اس کو اس پر قیاس کر کے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اس کا ہے وہ حکم اس کا بھی ہوگا, اس کو قیاس کہتے ہیں. لیکن یہ قیاس ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. بڑے بڑے فقہا مجتہدین حیران ہو جاتے ہیں, بہت مشکل کام ہے. بڑے علوم و فنون کی مہارت جس میں ہو, ذہانت بھی اللہ نے غیر معمولی عطا فرمائی ہو, جیسے ائمہ مجتہدین ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اس جیسے فقہا کا کام یہ کہ وہ قیاس کریں, ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے. جو قیاس سے مراد وہ قیاس نہیں جو اخبارات میں آپ قیاس آ رہی ہیں سمجھتے رہتے صاحب قیاس آ رہی ہیں قیاس آ رہی ہیں, نہیں, جن و تخمین کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ بھئی ایک تحقیقی ریسرچ ہوتی ہے, اس کے خاص اصول ہیں, اس کی شرائط ہیں, اس کے آداب ہیں, اس کے قواعد ہیں, ان کے پابند ہو کر قیاس کیا جاتا ہے. عبداللہ والیوم الاخر, بے شک ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ اچھا, عمدہ نمونہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں, یعنی مومنین. تو مومنین کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کیا مطلب؟ کہ آپ کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں, آپ کے جو اعمال ہیں, افعال ہیں, آپ کے جو ارشادات ہیں, وہ سب بہترین نمونہ, منتخب نمونہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو اور اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اور اعمال کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی اس کے مطابق بناتے چلے جاؤ. اعلیٰ ترین منصب ہے, اس سے اوپر کوئی اور منصب نہیں. صحابہ اکرام کو جو یہ شان نصیب ہوئی وہ یہی تو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے عظیم شان نعمت ملی، اور پھر اتباع. تو پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا میں بھی ان کو وہ مقام ملا جو اس کے بعد کسی اور کو نہیں ملا، آخرت میں بھی وہی مقام ملا. آخرت میں تو کیفیت یہ ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام صحابی کا ہے، ادنا سے ادنا صحابی، ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ، ان میں جو ادنا سے ادنا درجے کے صحابی ہیں ان کی برابر کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا محدث، فقیہ، مجتہد، امام، صوفی، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، ادنا سے ادنا صحابی کی برابر. یہ صحبت کی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحبت اور اتباع پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان بڑے سے بڑا ولی اور عالم اور علامہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابری نہیں کر سکتا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا اسی اتباع اور پیروی کی برکت تھی کہ کہاں تو یہ دنیا کے بالکل جاہل ترین علاقوں کے رہنے والے تھے، عرب کے بدو تھے، عام طور سے وہاں لکھنے پڑھنے کا بھی رواج نہیں تھا، متمدن دنیا سے کٹے ہوئے تھے، معاشی طور پر پسماندہ تھے، علم سے دور تھے، کوئی کتاب ان میں اللہ تعالیٰ کی نہیں آئی تھی، تورات اور انجیل وغیرہ بنی اسرائیل میں تو آئی تھی، عرب میں کوئی نبی اس سے پہلے نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، علم سے بہت دور تھی یہ قوم اور تمدن سے کٹی ہوئی تھی، معاشی طور پر بھی انتہائی پسماندہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور پیروی نے ان کو کیا شان عطا کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر چھا گئے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ صحابہ کرام جزیرہ نما عرب سے نکلے تو اونٹوں کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ قوموں کی تقدیریں ان کے ہاتھوں میں اور قوموں کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں، دنیا کے حاکم بن گئے. انہی کے ذریعے اللہ نے اسلام کو اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنایا. اس زمانے کی جو سب سے بڑی دو طاقتیں قیصر اور کسرا تھیں ان کو زیر کر کے اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کی، جتنی متمدن دنیا اس وقت موجود تھی. تقریباً اس پورے علاقے پر اسلام کی حکومت آ گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اعزاز بخشا، یہ اتباع سنت کی برکت تھی، اتباع سنت کی برکت تھی. اتباع سنت میں وہ قوت اللہ نے عطا کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. جس زمانے میں یہ فتوحات چل رہی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لشکر اسلام سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہوتی جا رہی تھیں، تو بہت آگے نکل چکا تھا، عراق اور ایران سے بھی بہت آگے آ چکا تھا، اب جگہ کا نام یاد نہیں رہا، شاید وسطی ایشیا کا کوئی علاقہ تھا. تو وہاں کے جو کمانڈر تھے مجاہدین کے، ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا ایک شہر کا، اور وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. اتنے جنگجو اور اتنے مضبوط وہ قلعہ تھا اور وہ قوم اتنی جنگجو تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی, فتح نہیں ہو رہی. تو مسلمانوں نے, مسلمانوں کے لشکر نے اس شہر کا, اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا, لیکن انہوں نے کچھ انتظامات بھی اتنے کر رکھے تھے کہ محاصرے کے باوجود وہ اپنا ڈٹے ہوئے تھے قلعے والے, فتح نہیں ہو رہا. پچھلے سارے قلعے فتح ہوتے چلے گئے تھے, یک فتح نہیں ہوتا تھا. عرصہ گزر گیا, جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس قلعے کو فتح کرنے کے سارے آزما لیے, بے سالار نے قابو میں نہ آئے. تو مجبور ہو کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس صورتحال لکھ کر بھیجی. انہوں نے جو حل تجویز کیا اس کا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنت کی کیا طاقت ہے. انہوں نے اس کا کوئی مادی حل تجویز نہیں کیا کہ بھئی تمہارے پاس میں کمک بھیجتا ہوں, اتنا مزید سامان بھیجتا ہوں, کیونکہ جتنے تدابیر تھی وہ کر چکے تھے. فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے, جائزہ لو. خط میں لکھا, جواب لکھا امیر المومنین نے سپہ سالار کو, سرکاری فرمان ہے یہ کہ سب مجاہدین کو جمع کرو اور خود بھی جائزہ لو اور ان سے بھی کہو کہ جائزہ لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سنت تم سب سے چھوٹ گئی جس پر تم نے عمل چھوڑ رکھا ہے آج کل. جائزہ لو, وہ کون سی سنت تم سے چھوٹ گئی ہے جس پر تم نے سب نے عمل چھوڑا ہوا ہے. جب وہ سنت سمجھ میں آ جائے کہ فنا سنت کو تم نے سب نے چھوڑ رکھا ہے, تو سب اس پر عمل شروع کر, اور جب عمل شروع کر دیں تو دعا کریں, دعا کر کے فتح حملہ کریں, انشاءاللہ فتح ہوگی. جب سپہ سالار کے پاس یہ خط پہنچا تو جمع کیا, پڑھ کے سنایا کہ امیر المومنین نے کہا, تو اب غور کرنے لگے کون سی سنت چھوڑ رکھی ہے ہم نے. ساری سنتوں پر عمل ہو رہا تھا, ساری سنتوں پر عمل ہو رہا تھا. اب یاد آیا کہ سفر کی حالت میں تھے, بہت دن سے ہم نے مسواک نہیں کی, مسواک کسی نے نہیں کر رکھے. تو سب نے کہا کہ بھائی واقعی یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی, مسواک چھوٹی ہوئی. چنانچہ سارے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ مسواک لے کر آؤ, مسواک شروع کرو. سارا لشکر کے تمام افراد جنگل میں پھیل گئے اور مسواک لے کر آئے, مسواک کرنے لگے. تو مورخین نے یہ لکھا ہے, اس زمانے میں مسلمانوں کا اتنا روب بیٹھا ہوا تھا دشمنوں پر, کافروں پر, کہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں مسلمانوں سے. جب کوئی بچہ شرارت کرتا تھا, کہتے تھے کوئی مسلمان کو بلا لوں گی, کسی مسلمان کو بلا لوں گی. اور یہ مشہور کر رکھا تھا بچوں میں کہ مسلمان آدمیوں کو کچا کھا جاتے ہیں, یہ مشہور کر دیا تھا. تو سارا جب لشکر چلا گیا جنگل کی طرف, درختوں میں پھیل گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر دانت مسواک کرنے, سب کے سب اوپر قلعے میں سے سب لوگ دیکھ رہے تھے وہ دشمن کے. انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا قصہ ہوا, ان کو اچانک ایک حکم ملا اور یہ سب کے سب اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ واقعی جو ہم نے سن رکھا کہ آدمیوں کو کچا کھا جاتے, شاید ہمیں کچا کھانے کی تیاری ہے. یہ جمعہ کا دن تھا, سب نے مسواک کر کے سپہ سالار نے حکم دیا کہ حملہ کرو. اب وہ یہ سمجھ گئے کہ اب یہ کچا کھانے کے ارادے سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں. ایسا روب اللہ نے ان کے دلوں پر ڈالا کہ وہ بھکھڑے ہوئے اور انہیں دروازے کھول دی, ہتھیار ڈال دیے. اور جمعہ کی نماز سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا, جمعہ کی نماز پہلے میں جا کر پڑی مسلمانوں نے. تو چاہے وجہ کچھ بھی ہو, وہ غلط فہمی تھی ان کی کہ کچا کھا جاتے ہیں, غلط شہرت تھی, لیکن بہرحال کوئی ذریعہ اس کو بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فتح کا مسلمانوں کو. سنت کو زندہ کرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر مئۃ شہید. جب میری امت میں فساد پھیل جائے, بگاڑ پھیل جائے, جس کو فجور پھیل جائے, گناہوں کا دور دورہ ہو, اس موقع پر جو شخص میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر کسی ایک سنت کو زندہ کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں سنت کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرما لے. بہت بڑی سعادت ہے, معمولی سعادت نہیں ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے آپ کے رب کی, خود حضور اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ قسم ہے ہمارے رب, آپ کے رب کی قسم ہے, یعنی اپنی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری قسم ہے. فلا وربی کا قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں, فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں. ان تمام باتوں میں جن کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہو, کسی بھی مسئلے میں جب اختلاف ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, تو ایسے ہر موقع پر اللہ کے رسول کو, آپ کو یہ حاکم تسلیم کر لیں کہ آپ کا فیصلہ ہی برحق ہوگا, آپ جو کچھ فیصلہ کر دیں وہی ٹھیک ہوگا. جب تک یہ بات ان میں پیدا نہیں ہوگی یہ مومن نہیں ہوگی. جب تک اختلافی مسائل میں آپ کو یہ حاکم تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو دلوں کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جب آپ فیصلہ کر دیں تو دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی سے اس کو قبول کریں کہ ٹھیک ہے, چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہوا, چاہے ہمارے خلاف فیصلہ ہوا, لیکن جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کو خوشی سے قبول کریں, تنگی کے ساتھ قبول نہ کریں. وہ یسلم و تسلیم اور پوری طرح مان لیں. جب تک یہ بات نہیں ہوگی یہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان ہی نہیں آئے گا جب تک آپ کو فیصلہ کن شخصیت تسلیم نہیں کر لیں گے, آپ کے فیصلے کو فیصلہ کن نہیں سمجھ لیں گے, آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں سمجھ لیں گے, اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتا, ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان جب ہی مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو 100% برحق سمجھا جائے. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ نساء میں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا نزاع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو اس مسئلے کو, اس بات کو میں رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. جب اختلاف ہو جائے تب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھو کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے, اس کے رسول کے کیا حکم. اللہ اور رسول کا حکم تو ایک ہی ہوتا ہے, تو اللہ کا حکم مل جائے یا رسول کا حکم مل جائے اس کو اختیار کر لو, جھگڑا ختم ہو جائے. سارے جھگڑے کی بنیاد تو یہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنی رائے چلانا چاہتا ہے. جب اپنی رائے کو فنا کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول ہی کے فیصلے کو فیصلہ اور اسی کے حکم کو حکم سمجھ لیا جائے تو پھر کوئی بھی جھگڑا باقی نہیں رہتا. ایک اور جگہ فرمایا سورہ نساء میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. چنانچہ جو شخص رسول کی معصیت کرے گا, نافرمانی کرے گا, اللہ کا نافرمان ہوگا, جہنمی ہوگا. ایک اور جگہ قرآن کریم میں سورہ شورا میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی. کیا مطلب؟ آپ جو بات کہیں گے وہ سیدھا راستہ ہوگا، آپ جس جو رہنمائی فرمائیں گے وہ ٹھیک ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اس بات سے ڈریں کہ ان کو کوئی عذاب، کوئی فتنہ آ پکڑے گا، یا ان کو ان کے اوپر عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائے گا. آخرت میں تو آئے گا ہی، دنیا میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. تو جو شخص رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے وہ اس بات سے ڈریں کہ اللہ کا کوئی عذاب یا فتنہ ان کو آ کر پکڑ لیں. یہ آیات قرآنیہ چند ہیں، بہت آیات قرآنیہ اس مضمون کی، جن کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت کے معنی میں پھر بیان کر رہا ہوں، وہی آپ کا قول اور فعل حجت ہے، اسی سے احکام شریعت ثابت ہوں گے. قرآن اور جس طرح قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خود قرآن کی ان آیات نے اور بہت ساری دوسری آیات نے حجت اور بنیاد قرار دے دیا ہے. تو رسول کا حکم وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے. یہیں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ بھی اس زمانے کا بڑا فتنہ ہے، وہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. ہمارے ملک میں اور اس وقت بہت سارے اسلامی ملکوں میں، بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں بھی ایک فرقہ پایا جاتا ہے، یہ چھپا ہوا فرقہ ہے، دشمن اسلام ہے، اپنا کفر چھپاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور مسلمان نہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کافر ہیں، وہ ہیں منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے، اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں باوقعت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ارشاد کی ضرورت ہے نہ کسی فعل کی، بس جو کچھ قرآن میں موجود ہے بس وہی کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ سنت کی، نہ ارشادات، اور وہ حجت بھی نہیں. شریعت کا کوئی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت نہیں ہو سکتا، بس جو حکم قرآن میں آ گیا بس وہی ٹھیک ہے، اور جو قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، وہ قابل اعتبار نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کافی ہے، جب اللہ کی کتاب کافی ہے تو پھر رسول کی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے. اور اس کو بڑی ملما سازی کے ساتھ اپنی اس بات کو وہ کرتے ہیں، اور علماء پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ مولویوں نے، ملاؤں نے گھڑ گھڑ کے یہ حدیثیں اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی اور حدیث کو حجت قرار دے دیا، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف سازش کی ہے علماء نے، ملاؤں نے، کہ حدیث کو لازمی قرار دے دیا، حالانکہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس قرآن کافی تھا. چنانچہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور جو لوگ حدیث کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کا درجہ کٹاتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کے خلاف سازش کی ہے. یہ طبقہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، بہت لوگ موجود ہیں، نو تعلیم یافتہ طبقے میں، بلکہ بہت سارے اونچے عہدوں پر اس فرقے نے اپنے آدمیوں اور اپنے لٹریچر کو بہت پھیلایا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ بڑے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان میں بھی پچھلے تقریباً 30 سال سے 40 سال سے اونچے اونچے عہدوں پر ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور اہتمام کر کے کوشش کر کے وہاں ایسے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے. آپ جو حکمرانوں کی طرف سے بہت سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں, کبھی دینی مدارس کے خلاف, کبھی دینی قوتوں کے خلاف, دینی شخصیات کے خلاف, ان میں بسا اوقات ان لوگوں کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے. قادیانی کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے, ان کی بھی کوششوں کا دخل ہوتا ہے, کچھ اور لوگوں کے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بہت علماء سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ. لیکن ان کے اس دعوے کے قلی خود انہی قرآن کریم کی آیات سے کھل جاتی ہے. جو آیات قرآنی آپ نے آج سنی اور پچھلے ہفتے کو سنی تھی, یہ قرآنی آیات کیا کہہ رہی ہیں, ان کے خلاف کہہ رہی نہیں کہہ رہی, منکرین حدیث کے خلاف سراسر ان کے خلاف کہہ رہی ہیں. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ارشادات یا فعل حجت نہیں, شریعت میں کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے. جو بھی حکم شریعت کا ثابت ہوگا قرآن سے ثابت ہوگا, حدیث سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا فعل سے یا سنت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو, جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور تم مومن نہیں ہو سکتے, کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصلہ خود نہ سمجھ لے. یہ سب ان کے منکر نہیں, ان منکرین حدیث کو خود کافر قرار دے رہے ہیں یہ آیات قرآنیہ. یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً اب سے 40 سال پہلے کی بات ہے, شاید اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا, کہ ہمارے سب بزرگوں نے مل کر اس کی سب کتابوں کا بڑا تحقیق سے تفصیل سے جائزہ لے کر جب پورا یقین ہو گیا کہ بالکل کافر ہے یہ شخص, ان کا جو سرگروہ تھا اس کا نام تھا پرویز, غلام احمد پرویز, رسالہ ماہنامہ نکالتا تھا طلوع اسلام کے نام سے لاہور سے, اور اس نے قرآن کی تفسیر بھی ترجمان القرآن کے نام سے غالباً لکھی تھی, نام اس کا مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا کیا نام تھا, ترجمان القرآن کچھ اور نام تھا, تو بہت کتابیں اس نے لکھی. اردو کا ادیب بہت اچھا تھا, انداز بیان بڑا دل فریب تھا, تو اس کی سب کتابوں کو جمع کیا گیا یہاں دارال علوم میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب, حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب, حضرت مولانا عاشق الہی صاحب, ہمارے دار العلوم کے اور بزرگ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب, ہم سب لوگ لگے مہینوں تک اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا. یہاں اساتذہ میں کتابیں تقسیم کر دی گئی تھیں کہ وہ ان کے اندر سے کفریات کو نکالیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کفر بکایا, تو کئی مہینے تک بڑی ریسرچ ہوئی ان کی کتابوں پر, اور جب یہ دیکھا کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ان کو کفر سے بچانے کی, کوئی صورت نہیں ہے, تو پھر ان کے بارے میں فتویٰ لکھا گیا کہ یہ کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, پرویز بھی اور ہر وہ شخص جو پرویز جیسے نظریات رکھتا ہو, عقید عقائد رکھتا ہو. اس پر تمام دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, علماء کے دستخط ہوئے اور پھر یہ فتویٰ شائع کر دیا گیا. تو اس پر اجماع ہے پوری علماء کا کہ یہ منکرین حدیث کافر ہیں. اس موقع پر میں نے مختصراً اس بات سے اس کا ذکر کر دیا کہ یہاں چل رہا ہے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور افعال کی پیروی کا, اس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا, تو اس بات سے ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ فرقہ موجود ہے اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑا شر پھیلایا ہے, اور اخبارات میں بھی, انگریزی اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں منکرین حدیث کے, علماء کے خلاف, کبھی حدیث کے خلاف, کبھی صحابہ کرام کے خلاف, وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان سے ہمارے کئی مناظرے بھی ہوئے منکرین حدیث سے, تو کبھی وہ ٹھہر نہیں پاتے, ان کے پاس کوئی بنیاد چونکہ نہیں ہے اس بات سے ٹھہر نہیں پاتے, عجیب عجیب باتیں ہوتی رہی ہیں ان سے. وہ حدیث کے بغیر تو دین پر عمل کرنا ممکن نہیں, بلکہ قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں. مثلا دیکھیے قرآن کا ایمان کے بعد سب سے اہم حکم جو قرآن کا ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلا فریضہ رکن اسلام ایمان اور شہادتین کے بعد. نماز کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیلات نہیں بتلائی گئی. اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ جو چار کے جو ارکان ہیں نماز کے ان ارکان میں ترتیب کیا ہوگی, قیام پہلے ہوگا یا قعدہ پہلے ہوگا.